میر مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سکون دل بر مجلس اہل دل۔ سوائے تیرے
مگر نہ
سے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو
سے بچو گے، ان باتوں سے بچو گے، ان قبائل سے بچو گے
جو تم کو منع کیے گئے ہیں تو ہم تم کو صرف معاف ہی نہیں کر دیں گے بلکہ تم کو عزت کے مقامات میں داخل بھی کر دیں گے. تو میرے شیخ دامت برکاتہم اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, دور سے آئے تھے اور اسلام کے متعلق, فرائض کے متعلق پوچھا. یہ تو یاد رکھنا چاہیے اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ جب آدمی کسی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی نافرمانی سے بچنا تو لازم ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے احکامات کے متعلق معلومات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی اور عشاء کی نماز فرض ہے, پانچ وقت نماز فرض ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, ہل علی غیرها, کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی, الا ان تطوع, مگر یہ کہ اگر تم چاہو تو کچھ نفل پڑھ لو, فرض نہیں ہے تم پر. مطلب کیا کہ نجات کے لیے پانچ وقت کے فرائض کی نماز اور واجبات اور سنن موقع بس یہ کافی ہے, نماز اتنی کافی ہے. دوسرے سوال کیا کہ اور کیا مجھ پر فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے تم پر فرض ہیں, 29 ہوں یا 30 ہوں. تو انہوں نے اسی طرح سوال کیا, ہل علی غیرہ, کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح نفی فرمائی, الا ان تطوع, ہاں اگر تم چاہو تو کچھ روزے نفل رکھ سکتے ہو. پھر اسی طرح پوچھا کہ اور مجھ پر کیا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکات کا فرض بتایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم پر زکات فرض ہے, مال کا 40واں حصہ. تو انہوں نے پھر سوال کیا, ہل علی غیرها, کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی صدقات فرض ہیں, لازم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمایا, الا ان تطوع, کہ نہیں, مگر تم چاہو تو کچھ صدقہ دے دیا کرو. یعنی نجات کے لیے یہ فرائض کافی ہیں. میرے شیخ شیخ الحدیث عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں, ایک آدمی روزانہ دال روٹی کھاتا ہے تو اس کی حیات کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ وہ زندہ رہے گا, مضبوط رہے گا, کیونکہ دال اور روٹی کے اندر کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور جو کچھ حیات کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں وہ کافی ہیں. روزانہ دال روٹی کھاتا ہے اس کا جسم مضبوط ہے, اس کو زندگی حاصل ہے. تو بالکل اسی طرح یہ فرائض ہیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں, اس کے اجزاء بنیادی ہیں کہ ان کو ادا کرتے رہنے سے ہمارا ایمان, ہمارا اسلام قائم رہے گا. اور یہ فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ کی پابندی سے ادائیگی کے لیے کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی, نجات کے لیے ہماری کافی ہے اگر اس سے کوتاہی نہ کریں. تو یہ صحابی سن کر لوٹنے لگے اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, والذی اکرمک, کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی, یہ مقام, یہ منصب عطا فرمایا, اپنا نبی بنایا, میں ان فرائض میں سے ایک بھی فرض کی کمی کوتاہی نہیں کروں گا, ایک فرض میں بھی ذرا بھی کوتاہی نہیں کروں گا, لیکن نفل ایک بھی نہیں پڑھوں گا. سبحان اللہ, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء, اتنی عظیم و قدر ہستی, آپ کے سامنے کتنی صاف گوئی سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں نفل کام ایک بھی نہیں کر سکتا, مشغولیت کی وجہ سے, معاش کی کمائی کی وجہ سے, روزگار کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ تھی, لیکن انہوں نے اس کی نفی کر دی کہ میں, معذرت کر لی کہ میں نفل کام کوئی نہیں کر سکتا, لیکن فرائض, انہیں قسم اٹھا کر عرض کیا کہ فرائض میں سے ایک بھی چیز میں کمی نہیں کروں گا. تو جب یہ صحابی لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا قد افلح ان صدق، یہ شخص بامراد ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے، یعنی واقعی اگر یہ فرائض واجبات اور سنن موقع ادا کرتا رہا تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ میرے شیخ شیخ العرب ولاج معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حجی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فلاح جو ہے عربی کا ایک بہت بلیغ لفظ ہے، اس کے معنی ہے ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں بامراد رہے گا۔ فلاح ایک لفظ ایسا ہے جس کے معنی ہے دنیا کی بھی کامیابی بامرادی اور آخرت کی بھی کامیابی اور بامرادی۔ اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے دخل الجنہ ان صدقہ، اگر یہ شخص سچا ہے، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے، اپنے فعل میں سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نوافل کی نفی کرنے کے باوجود اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ بس یہ بات ہمارے شیخ شیخ العرب ولاج معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ بھی بیان فرماتے تھے، ہمارے مرشد ثانی بھی اور ہمارے موجودہ مرشد بھی یہی بات بار بار تکرار کے ساتھ فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرائض واجبات اور سنن موقعہ کے علاوہ کچھ بھی نفل کام نہ کرے لیکن گناہ ایک بھی نہ کرے، گناہ نہ کرے، گناہ سے خوب اچھی طرح بچے، بس یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص متقی ہے، یہ شخص اللہ والا ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ سے بچنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس۔ دیکھیے کتنی مختصر سے جملہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا تھا، مختصر بات میں بہت زیادہ حکیمانہ بات اور نافع بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمائی تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اگر تم کبائر سے بچ جاؤ گے، کبیرہ گناہوں سے بچ لو تو ہم تمہارے باقی سب گناہ معاف بھی کر دیں اور ہم تم کو عزت کے مقامات میں داخل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے شیخ رحم اللہ تعالی، ہمارے شیخ موجودہ سب یہی فرماتے رہے ہیں کہ گناہ سے بچنا ادھر ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب دال روٹی تو ہم کھا رہے ہیں تو نوافل کاموں سے منع تو نہیں ہے، ایک آدمی دال روٹی تو کھا ہی رہا ہے، ساتھ میں کبھی مٹھائی کھا لی، کبھی دودھ بڑائی کھا لی، کبھی درمیان میں اس کو گوشت بھی مل گیا، کبھی اس کو اور کوئی مرغن غذا مل گئی اس کو، تو اس سے اس کی حیات کے علاوہ اس کی نشو نما اچھی ہوگی، خوش نما ہوگی، اور اس کا جلد نرم نازک ہوگی، خوبصورت ہوگی، جمال والی ہوگی، اس میں اس کے جسم میں نکھار بھی رہے گا، رونق بھی رہے گی۔ تو بھائی اس کو منع تو نہیں کرتے، نوافل بھی پڑھ لو، جیسا کہ ہمارے حضرت نے آسان تہجد کے بار بار تاکید فرمائی کہ تہجد کو ہم نہ چھوڑیں، بہت آسانی سے ہم تہجد گزاروں میں اللہ کے ہاں شمار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ عشاء کی نماز فرض کے بعد وتر سے پہلے چار رکعت یا چھ رکعت ہم سنت کے بعد پڑھ لیں، چار رکعت پڑھ لیں سنت کے بعد، دس منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، مختصر سورت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اور جو بوڑھے بیمار یا کمزور ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شمار ہوگا۔ اور اگر آنکھ کھل گئی فجر سے پہلے تو افضل وقت ہے، وہ افضل بات ہے، تو آپ وہ بھی پڑھ لیجئے، لیکن وہ افضل ہے، یہ کچھ کم افضل ہے، مگر کتنی بے قیمت بات ہے کہ قیامت کے دن ہمارا شمار تہجد گزاروں میں شامل ہوگا۔ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قیام اللیل نہیں کرتا وہ کاملین میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اب ہم قیام اللیل جو کر رہے ہیں، یہ کیونکہ حدیث پاک میں اسی طرح حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ جو نماز عشاء کی فرض کے بعد وتر سے پہلے پڑھی جائے گی فہو قیام اللیل، تو ہم قیام اللیل میں شمار ہو جائیں گے، قیام کرنے والے شمار ہو جائیں گے اور کاملین میں ہمارا حشر ہوگا۔ اگرچہ ہم کاملین نہ بن سکے لیکن کاملین میں نام آ جائے گا ہمارا۔ تو نوافل کا شوق ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جان لگانی ہے گناہ سے بچنے میں. آنکھ کا گناہ, موبائل, اسمارٹ فون سب جانتے ہیں اس سے کتنے کتنے پھیل رہے ہیں, اس سے خوب بچنا ہے, خوب اہتمام کے ساتھ بچنا ہے. کئی طریقے سے انسان اس میں برباد ہو رہا ہے, کسی کے عقائد خراب ہو رہے ہیں, اور اسلام کے نام پر ہی جو ہے وہ چرب زبانی اور بڑی بڑی چٹپٹیل باتیں نکال نکال کر عجیب عجیب عنوان سے اس موبائل کے اندر لاتے ہیں, تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کا ایڈکٹ ہو جائے, اس کا عادی ہو جائے. جو اسلام پسند ہے وہ اسلام کے نام سے گمراہ ہو جائے, جو گناہ پسند ہے گناہ کے عنوان سے مبتلا ہو جائے, کسی طرح برباد ہو جائے. اب دیکھو دشمن تو ہر طرح سے دشمنی ہی کرتا ہے, قصور ہمارا اپنا ہے. لوگ کافروں کو الزام دیتے ہیں انہوں نے اس میں گندی چیز کیوں ڈال دی, اس میں یہ کیوں کیا, وہ تو کر رہے ہیں, ہمارا قصور ہے کہ ہم کیوں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ گناہ کرنا ہمیں اللہ سے دور کر دے گا اور ہمیں جنت کے راستے سے دور کر دے گا, ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں, ہم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کرتے ہیں, اپنے محسن کو کیوں ناراض کرتے ہیں, کیوں آدمی خالق و مالک و رب العالمین کو ہم ناراض کر کے اپنا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ موبائل کے ذریعے بہت خطرناک سلسلہ چل رہا ہے. کوئی عقائد, کسی کے عقائد خراب ہو رہے ہیں, کوئی گناہوں میں آنکھ کا زنا کر کر کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بد دعا لے کر, لعنت کی بد دعا لے کر برباد ہو رہا ہے, آنکھوں کا زنا کر کے برباد ہو رہا ہے. تو کس طرح برباد ہو رہا ہے, بھائی گناہوں پر جو ہے جری ہونا اچھا نہیں ہے, اور خوب ہمت کے ساتھ, ہمت اللہ نے دی ہے, عقل سے سوچے. جب تقاضا ہو گناہ کا تو عقل سے سوچے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو منع فرمایا, میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں اور کر چکا ہوں کہ جن باتوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہے. جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ چاکلیٹ ہے, خوبصورت ریپر ہے, گولڈن ریپر ہے, بہت ہی اس کے اندر خوبصورت چاکلیٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے کہ فوراً منہ میں پانی آ جاتا ہے, لیکن اس کو یقین ہے کہ اس چاکلیٹ کے اندر زہر ہے, اس کو کھاؤں گا تو ہلاک ہو جائے گا, تو اس کی پھر خوبصورتی پہ نہیں جاتا, اس کو لفٹ نہیں کراتا, اس کو کھاتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرما دے کہ گناہوں میں ہمارا سراسر نقصان ہے, انسانیت کی بربادی ہے, انسانیت کی تباہی ہے, اخلاق کی تباہی ہے, دین کی تباہی ہے. کون سی تباہی ہے جو گناہ میں نہیں ہے, اور بے چینی اور بے سکونی اور عذاب کی کیفیت ہر گناہ کے بعد ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے. گناہ کر کے کسی کو آج تک چین نہیں آیا, بلکہ اللہ کی یاد میں چین ہی چین ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار اللہ ہی کے ذکر سے, جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں ہمارے شیخ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد قلبی دے کے بیٹھ جانا نہیں ہے, محض نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے, مصلے پر چپک جانا نہیں ہے, بلکہ پورے کا پورا دین ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نیکیوں کی بھی ترغیب فرمائی اللہ نے, ساتھ میں گناہوں سے بچ, اتقوا اللہ اتقوا اللہ, کتنے قرآن پاک کے اندر درجنوں جگہ یہ موجود ہے کہ اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں یہ بات آتی ہے اللہ سے ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو, گناہوں سے بچو. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, ان اولیاء الا المتقون, کہ میرا کوئی دوست نہیں سوا پرہیزگاروں کے, گناہ سے بچنے والوں کے, مجھ سے ڈرنے والوں کے میرا کوئی دوست نہیں. تو کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو گناہوں کے بارے میں. تو یہ پورے کا پورا جو ہے وہ دین نماز میں سمجھتے ہیں, داڑھی میں سمجھ لیتے ہیں, ٹوپی میں سمجھ لیتے ہیں, ٹخنا کھولنے میں سمجھ لیتے ہیں, لمبا کرتا پہننے میں سمجھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ دین کے پانچوں شعبوں کے اندر, کہ ہمارے عقائد بھی صحیح ہوں, عبادات بھی صحیح ہوں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں بھائی, ہمارے رسول دامن برکاتہم چیزیں مار مار کے رونے لگ جاتے ہیں جب وہ سجدے کی لذت کو بیان کرتے ہیں. اور حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی کی مثال دیتے ہیں, فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے میرا پیار لے لیا ہوں. اللہ سب ہم سب کو ایسی نماز کی توفیق دے, ایسی نماز عطا فرمائے. اور فرماتے ہیں کہ بھائی جب بندہ نماز میں سر رکھتا ہے تو رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے, اور فرماتے ہیں یہ شعر مزے لے کر مست ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن ذوق شیرینی و لذات مکر نہ، فرماتے مولانا رومی رحم اللہ کا شعر فرماتے ہیں، لیکن ذوق سن پہ پیش خدا کچھ طرح آیت از دو سر ملکت کرا، کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے 200 سلطنت کے شاہی سے بادشاہی سے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے، ایسا نشہ مجھے چڑھ جاتا ہے کہ 200 سلطنت بھی اس کے آگے ہیج ہے، بادشاہ کی کیا نشہ ہوگا، کیا طاقت کا نشہ ہوگا جو اس سجدے کے اندر ہے. اور یہی ہمارے حضرت نے ابھی دیکھے اشعار میں فرمایا، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، جو بندہ اپنے مالک پر فدا ہوتا ہے، اپنے مالک پر قربان ہوتا ہے، اپنی جان مال عزت آبرو سے فدا ہو جاتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے دونوں جہان کے اندر میرے دوستوں. یہ مالک اس سے خوش ہے، جس سے مالک خوش ہو اس کی قیمت ہے میرے دوستوں. میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ غلام کی تعریف کریں 100 غلام 1,00,000 غلام تعریف کریں. غلام تو غلام ہوتا ہے، غلام جمع غلام جمع غلام مالک تو نہیں بن جائے گا، غلام تو غلام ہی رہے گا، لیکن مالک جس کی تعریف کر دیں وہ پھر غلام، وہ اس کی بندگی ہے، اس کی غلامی ہے قیمتی، وہ بندہ قیمتی ہے میرے دوستو. تو اس لیے میرے دوستو اللہ کو راضی کرنے کی ہم خوب فکر کریں. اور جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بڑا گناہ جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، سبھی کچھ ہے، اور زبان کے گناہ سے بھی بچتے ہیں. دوسرا گناہ جو ہے زبان کا بہت بڑا گناہ ہے، جس سے غیبتیں فٹافٹ صادر ہوتی ہیں، کھٹ کھٹ چلتی ہے زبان. تو میں بتا رہا ہوں تو گاڑی وین کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ٹرک کے پیچھے، دیکھنے میں بہت بولی ہے چلنے میں مگر گولی ہے، آدمی دیکھنے میں بہت بولا ہے لیکن زبان ایسے چلتی ہے کٹا کٹ کٹا کٹ، کہ اس سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں. اور غیبتیں اور بدگمانیوں کی، جو دل کے اندر بدگمانی کا مرض ہے وہ بھی زبان سے باہر آتا رہتا ہے. کس قدر بڑے بڑے گناہ ہیں زبان کے. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آفتیں زبان کی لکھی ہیں، زبان سے 20 طرح سے گناہ ہوتا ہے، کبھی فخر و شیخی کے ذریعے سے، کبھی غیبت کے ذریعے سے، کبھی جو ہے تکبر اور ریاکاری کی وجہ سے، اور کبھی کس وجہ سے، کبھی کس وجہ سے، زبان سے کتنے، کبھی بے حقیقت بات کہنے سے. اب موبائل کے اندر پوسٹیں آتی ہیں اور کتنا گمراہ کن پوسٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور لوگ اس میں گھستے ہیں اور مزید پریشان ہوتے ہیں، بعض پاگل بھی ہو رہے ہیں اور مگر ان کو راستہ نہیں مل رہا. تو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی درد بھرے اشعار فرمائے ہیں کہ سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسی غم جان دل سناؤں، کسی نے زخم جگر سناؤں. اور فرمائے کہ مجھے تو اکثر سکون دل کا ملا تو بس اہل دل کے در پر. اللہ والوں کے پاس جو ہے میرے دوستوں دین ملتا ہے، دین موبائلوں سے نہیں ہے. اب جو شعر ہے اکبر الہآبادی کا، اس میں جو انہوں نے فرمایا کہ نہ کتابوں سے، نہ آوازوں سے، نہ زر سے پیدا. تو اب آواز تو لوگ موبائل سے سننے لگے ہیں، اس لیے اس میں تھوڑی ترمیم کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ موبائلوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. واللہ دین اگر چاہیے، اللہ کو اگر پانا ہے میرے دوستوں، سوائے اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں. اے اللہ کے در کو سمی میں دل گہرائی، دل کی گہرائی سے اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیں، باقاعدہ وہاں آنا جانا رکھیں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود کام بنتا چلا جائے گا، کام بنتا چلا جائے گا. تو یہ راستہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا عشق بھیم جلی سوم، یہ در ایسا ہے اللہ والوں کا، مقبولین کا، کاملین کا، اللہ کے پیاروں کا، اہل اللہ کا، کہ یہاں جو آتا ہے صدق دل سے محروم نہیں جاتا، محروم نہیں جاتا میرے دوستوں، ایک نہ ایک دن اس کا کام ضرور بنے گا. حافظ بہرائچی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم الامت سے، خط میں لکھا کہ حضرت نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، میری تو حالت بہت خراب ہے. انشاءاللہ فرمایا حکیم الامت نے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا حال، آپ کا انجام بہت اچھا ہوگا، کیونکہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اگرچہ وہ گرتے پڑتے بھی رہتے ہیں مگر وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اکرام میں ان کا بھی حشر کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، کام بن جاتا ہے میرے دوستو. ایک ہی کام تو کرنا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی سے آنا جانا رکھیں. آؤ اللہ والا ہی ہو، متبع سنت و شریعت ہو، بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو، اور جو ہے گناہوں سے خود بھی بچتا ہو اور اجازت یافتہ ہو، بس اس سے مناسبت بھی ہو، بس اتنا کام کر لیں کہ اس کے پاس آنا جانا رکھیں. انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نصوص سے ثابت ہے، کونوں ما صادقین، اور فرمایا کہ کونوں کے اندر بیان اور تقریر کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جب وہ بیان کریں تو اس کو بھی سننا ضروری ہے، فرض ہے نہیں، صرف صحبت کو جو ہے فرض قرار دیا. اہل اللہ کی صحبت میں رہو تو تم بھی متقی ہو جاؤ گے، اللہ والے ہو جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کے اکرام میں، اللہ والوں کے اکرام میں انہی کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے. لا یشقی دین جلیس، ان میں کوئی جو ہے اس بدبخت نہیں رہ سکتا، شقی نہیں رہ سکتا، یہ ان کے اکرام کی وجہ سے. کہ جس طرح کوئی پریزیڈنٹ جاتا ہے اس کی اسکارٹ بھی جاتی ہے، جو کچھ جو ہے وہ اس شخص کو ملتا ہے، جو بھی صاحب عزت ہے شخص جو گیا ہے مہمان، تو اس کے خدام کو بھی وہی کھانا ملتا ہے، وہی چیزیں کھلاتے ہیں، اسی طرح سے اکرام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ والے اپنے پیاروں کا یہ اکرام کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جس کی محبت آ جاتی ہے اور جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑا گناہ ان سب چیزوں کے باوجود کہ ہماری نمازیں، ہمارے نوافل، اذکار، اذخار اور ہماری بزرگی، جو ہم تسبیحات پڑھ کے اپنے کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں، کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں، چند دن تہجد پڑھی تو سمجھتے ہیں کہ بسر وہی آنے والی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظالم. اپنے کو بزرگ سمجھنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اپنے کو نیک سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. ساتھ میں صرف یہی نہیں، جب آدمی اپنے کو نیک سمجھتا ہے تو سامنے والوں کو حقیر ضرور سمجھتا ہے، پھر اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، یہ بے نمازی ہے، یہ فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہے. کب معلوم ہو توبہ کر لیں، اللہ کا پیارا ہو جائے، اور آپ جناب اپنی بزرگی کے لیے بیٹھے رہ جائیں. وہاں تو بزرگی کا کوئی خریدار نہیں ہے، اللہ کے ہاں بزرگی کا خریدار نہیں ہے کوئی، اللہ کے ہاں تو متواضع کا خریدار ہے. تواضع، من تواضع للہ رفع اللہ، وہاں توازوں کی قدر ہے، وہاں آنسوؤں کی قدر ہے، وہاں محبت کی قدر ہے، وہاں معرفت کی قدر ہے. یہ حاصل کرو میرے دوستو، اپنے کو بزرگ سمجھنا لازم ہے، کہ جو اپنے کو بزرگ اور نیک سمجھے گا دوسروں کو حقیر سمجھے گا. یہ متکبر آدمی ہے، اس کا انجام بہت خراب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. غرض میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے نیکیوں اور طاعت کے باوجود اور تمام گناہوں سے قریب قریب بچنے کے باوجود، جس سے ہم استغفار بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے معافی مانگے گا ہم معاف کر دیں گے، گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ شکایت کا گناہ ہے، یعنی تسلیم و رضا سے نہ رہنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تسلیم و رضا سے رہنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، جیسا کہ زکات فرض ہے، جیسا کہ روزے فرض ہیں، اسی طرح سے تسلیم و رضا سے رہنا فرض عین ہے. یعنی جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، ہم سمجھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو تو بلا شبہ ہماری ہر عمل کی، ہر فعل کی، ہر قول کی، ہر نیت تک کی خبر ہے، کس حال میں ہم ہیں وہ بھی خبر ہے، تو بھائی اس میں شکایت کیا؟ شکایت جو ہے وہ بندے کو زیب نہیں دیتی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت اس کی نصیحت میں سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلام خرید کر لائے اور اس سے لا کر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے پکارے مالک وہی اس کا نام ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ اچھا تو پہننا کیا پسند کرتا ہے، جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا کیسا لباس پسند کرتے ہیں، کیا لائیں تمہارے لیے؟ کہا کہ حضور غلاموں کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. اچھا بھائی تو کھانا کیا پسند کرتا ہے، کیا روایت ہے تیری کھانوں کی؟ حضور غلام کی کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو اس غلام کو آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو بڑے شکر گزار اور احسان مند یہ آزاد بزرگان دین ہوتے ہیں، تو پوچھا کہ حضور کس خوشی میں ابھی تو آپ لائے ہیں خرید کے اتنا مال خرچ کر کے اور میں نے آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کی, کس خوشی میں آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے غلام, تو نے مجھے خدا کی بندگی سکھلا دی, خدا کی بندگی سکھلا دی کہ جس حال میں وہ رکھیں بس ہمیں اسی میں راضی رہنا چاہیے. شکایتیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری پریشانی کی بنیاد تجویز ہے, تجویز, اپنی تجویز, اپنی خواہشات کہ ہمیں ایسا رہنا چاہیے, ہمارے ساتھ یوں ہونا چاہیے اور ہمیں یہ اتنا مال ملنا چاہیے اور ہمیں اس طرح فلاں چیز ملنی چاہیے. یہ تجویزات انسان کو ہر وقت پریشان رکھتی ہیں. فرمایا کہ تفویض اختیار کریں, تفویض. اس طرح چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو, ماں کو, اپنے بڑوں کو بالکل تفویض سپردگی میں رکھتا ہے جس طرح وہ رکھ لیں. اور فرمایا کہ اس طرح رہو جیسا کہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے, مردہ بدست زندہ. حدیث پاک میں ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح ہو. بھائی مسافر کہاں شکایتیں کرتا پھرتا ہے کہ بھائی صاحب ذرا یہاں ایک درخواست لکھ دیں کمپلین, یہاں یہ مسئلہ ہے, یہاں نل ٹپک رہا ہے, یہاں کھولا. ارے بھائی کہتا ہے میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں, ٹرین آئی اور میں چل دوں گا, کیا یہاں کی جھگڑوں میں پڑنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک راستہ ہمیں جو ہے تسلیم و رضا کا سکھلایا ہے, مسافر کی طرح رہو دنیا میں. یعنی کہ جو مسافر سفر کی تکالیف کو آرام سے اٹھا لیتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ چائے اسٹیشن پہ کیسی ملتی ہے, پکی ہوئی عجیب سی چائے ہوتی ہے, ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے, مگر مسافر کہتا ہے بھائی نزلے زکام سے بچنے کے لیے پی لینا چاہیے اور اپنی منزل پر پہنچ کر اچھی چائے پی لیں گے. ہماری منزل جنت ہے, یہاں جن خواہشات کی ہم قربانی دیں گے میرے دوستو, خدا تعالیٰ اس کے اکرام میں اپنے بندوں کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوگی, کسی کان نے سنی نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی گمان ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں خدا تعالیٰ جنت میں ہمیں عطا فرمائیں گے. یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے اور آگے اس میں ترقی فرمائی ہے. او عابر السبیل, او عابر السبیل, بلکہ اس طرح رہو جیسے گزرنے والا گزرتا ہے. وہ تو بالکل ہی توجہ نہیں دیتا کہ ابھی ہم تو سفر طے کر رہے ہیں, اب یہاں بیل بوٹے ہیں, یہاں پھل لگے ہوئے, یہاں یہ وہ, اس کی پشتی نظر ڈالتا ہے مگر اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے. تو یہ ترقی ہے او عابر السبیل, کہ اس بلکہ اس طرح رہو. یہاں او کے معنی یا کے بھی آتے ہیں لیکن یہاں پر او کے معنی میرے شہر میں فرمایا بلکہ ہیں, بل یعنی کہ بلکہ اس طرح رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے. یہاں کے رنج عارضی, یہاں کی خوشی عارضی, یہاں کی نعمتیں عارضی, کھانا پینا عارضی, کار بنگلہ گاڑی اور مال اور ڈالر اور گڈیاں سب عارضی ہیں. تو اس کے سہارے پر مت جیو بلکہ اللہ کے سہارے پر جیو, اپنی منزل کی طرف دیکھتے رہو اور منزل کی طرف سفر طے کرتے رہو. وعد نفسک من اہل القبور, اور یہاں دو مرادیں ہیں کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو, اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھو. یعنی ایک قدم ابھی دنیا میں ہے, دوسرا قدم دھڑام سے آدمی قبر میں جا پڑے گا. کسی وقت بھی بچہ بھی چلا جاتا ہے, نوجوان بھی چلا جاتا ہے, جوان بھی چلا جاتا ہے, لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ جوان تھا, ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے, تو مگر وہ چلا گیا. تو یہ ایک تو نصیحت اس میں یہ ہے, ایک مراد یہ ہے. دوسری مراد حضرت شیخ مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ نے جو ہے فرمائی, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس طرح اس میں تعلیم یہ ہے کہ جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے, کہ جب نہلاتے وقت وہ اس طرح کروٹ دے دے مردے کو تو مردہ اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں کروٹ دی, آپ نے مجھے اٹھا کے کیوں بٹھا دیا, آپ نے مجھے پلٹا پلٹ کیوں دیا. تو بلکہ وہ بے سدھ پڑا رہتا ہے, کوئی حرکت نہیں کرتا, جو زندہ اس کو جس طرح چاہے چلاتا ہے, آگے پیچھے کروٹ دیتا ہے. اسی طرح ہمارے مالک ہمیں جس طرح دنیا میں رکھیں, تنگی ہو, فراقی ہو اور بیماری ہو, صحت ہو, دعا تو عافیت کی کرتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت راضی رہے, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے, کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے، اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے، سفر طے ہوتا ہے صبر کرنے سے۔ اسی طرح جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس نعمت میں میرا کوئی کمائی نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی محنت نہیں، بلا استحقاق خدا تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے، تو اس کو اس میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ تو صبر اور شکر، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، اور دونوں پروں سے وہ اڑتا ہے، اگر ایک پر کاٹ دو تو وہ اڑ نہیں سکتا، تو اسی طرح مومن کے بھی دو بازو ہیں، ایک صبر اور ایک شکر، دونوں اس کو لے کر اللہ کی طرف اڑتے ہیں، دونوں بازو صبر کا اور شکر کا۔ تو ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، اس طرح سے ہم رہے میرے دوستوں کہ کوئی تکلیف پہنچے اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، بس یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف اگر آئی بھی ہے تو یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی، اور اس پر بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تکلیف جو دنیا میں اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ مچھر بھی کاٹتا ہے میرے دوستوں، کوئی معمولی تکلیف بھی ہوتی ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مومن کسی اپنے لباس کی جیب میں کوئی چیز رکھتا ہے اور اس کو دوسری جیب میں تلاش کرتا ہے، اس کو نہیں ملی، گھبراہٹ ہوئی کہ وہ چیز کہاں گئی، پھر اس کو دوسری جیب سے مل جاتی ہے، تو اتنی دیر کی جو گھبراہٹ اس کو ہوئی ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ عجیب شان ہے مومن کی، بھائی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کس قدر نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہانے بہانے سے نوازتے ہیں۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے بلکہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کس طرح میں اپنے بندوں کو بخش دوں۔ یا کیا کریمی ہے اللہ کی، کیا رحمت ہے اللہ کی، کیا نوازشات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر ہم اپنے مالک کو ناراض کر کے جیتے ہیں، ان موبائلوں سے مزہ لینا چاہتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا سوا پریشانی، عذاب اور سکون کے۔ تو جہاں بھائی تقاضا ہے اپنے آپ کو جو ہے عقل سے سوچیں، عقل سے سوچیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، دوزخ کو یاد کرے، قبر کو یاد کرے، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، مستند ترجمہ پڑھے، تفاسیر پڑھے، اور ان چیزوں میں دل لگائے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دل لگانے کی کوشش کرے، صدق دل سے اگر ہم دل لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ دس ہاتھ آتے ہیں، بندہ چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر آتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم تو قدم ہی نہیں اٹھانا چاہتے، ہم تو شیطانی ہی کاموں کے اندر ہمیں مزہ آتا ہے، اسی میں کشش معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ کیسی زندگی ہے، کیسی احمقانہ اور خسارے کی زندگی ہے، خسارے کا سودا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو تسلیم اور رضا سے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر حال کی خبر ہے، اور دعا کرے اور تدبیر کرے، دو چیزیں ہیں، ایک تدبیر اور ایک دعا، پہلے تدبیر کرے پھر دعا بھی کرے ساتھ میں، تو پھر اس پہ کام مرتب ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی محض دعا کرتا ہے لیکن تدبیر سامنے ہے، تدبیر کو اختیار نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، تدبیر بھی کرے جو استطاعت میں ہو، استعداد میں ہو تدبیر بھی کرے۔ فرمایا کہ تدبیر بھیگ کا پیالہ ہے، تدبیر بھیگ کا پیالہ ہے، تو پھر دعا مانگے، اور بھروسہ تدبیر پہ نہ کرے، تدبیر بھیگ کا پیالہ ہے، بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، یہ جو کچھ نتیجہ برآمد ہو اس پہ تسلیم و رضا سے رہے، یہ ہے تسلیم و رضا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے فضا، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ روح کو خدا تعالیٰ کے قرب اعظم نصیب ہے، عرش اعظم کا طواف نصیب ہے، مشاہدہ جمال حق، میرے شیخ دامت القانون رحمت، مشاہدہ جمال حق میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے تجلیات میں جو ہے وہ غرق ہے، تو اس کو پھر یہ رنج و غم چھوٹے چھوٹے یہ کیا معلوم ہوں گے۔ جس قدر گہرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا میرے دوستو، اسی قدر دنیا کے رنج و غم سے کم تکلیف ہوگی۔ اور یہاں تک کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والے عارفین کاملین جو ہیں یہ دنیا کے غموں کو منجنیق میں رکھ کے اڑا دیتے ہیں، بڑے بڑے غم اڑا دیتے ہیں، وہ دنیا کا غم عارف غم جانا کہ توجہ کے تصدق ٹھکرا دیا، وہ غم جو غم جاویدان تھا۔ ارے اللہ کی محبت کا غم کھاؤ، اللہ کے دین کا غم کھاؤ، اللہ کے درد و غم کا درد و غم کھاؤ، محبت کا غم کھاؤ. یہ غم اگر کھانا ہے تو یہ غم ہے قیمتی. یہ جو چیز چھوٹنے والی ہے، پانی ہے، مٹی ہے، مٹی ہونے والی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر ہم کو ساری دنیا کا سونا چاندی لا کر قیامت کے دن صدقہ و خیرات کر دیں، لئی تقبل اللہ منکم، تم سے ایک چیز بھی قبول نہیں کی جائے. اس کا وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے. وہاں تو وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، وہاں کی کرنسی گناہ سے بچنا ہے. ہاں جی، گناہ سے بچنا یہ مائنس چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے میرے دوست، سب سے بڑی عبادت. آپ نفل کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. تم سب سے زیادہ عبادت، بڑے عبادت گزار ہو، عابد الناس ہو اگر تم گناہوں سے بچتے ہو. تو بھائی ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اور جو میں نے عرض کیا کہ ایک گناہ بڑا ہے کہ ہمارے دل میں شکایت رہتی ہے، بلکہ یہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میری روزی 10,000 بالفرض 10,000 مہینہ ہے، بڑی ترقی ترجیح سے گزارا ہے، مجھے یہ 10,000 کا بھی استحقاق نہیں ہے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، یہ سمجھ کے زندگی گزاروں کہ جو کچھ اللہ مجھے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں میں اس کے بھی قابل نہ تھا، مجھے یہ بھی نہ دیتے، مجھے فٹ پاتھ پہ ڈال دیتے، میں کیا کر لیتا ہوں. یہ سمجھ کے اگر ہم رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ دل کو سکون اور اطمینان ہوگا کہ آج جو نعمت ہمیں نصیب ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہے ہمارا. اور آدمی استحقاق سمجھ کر ہی تجویز اختیار کرتا ہے کہ 10 نہیں ہمیں 20 ملنے چاہیے. 20 والا کہتا ہے مجھے 40 ملنے چاہیے، لاکھ والا کہتا ہے مجھے 2,00,000. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 جنگل بھی چاندی کے ہو جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. اور انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے، قبر میں جب جائے گا جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوٹ جائیں گی تب آنکھ کھلے گی، پتا چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے تھا، کس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، کس کے پیچھے دوڑنا چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں. یہی جو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ یہ کھاٹ چلتا ہے اللہ اس کی طرف 10 ہاتھ آتے ہیں، چل کر جاتا ہے، دوڑ کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور، شکور کے معنی یہی ہیں کہ الذی یعطی الاجر الجزیل بعمل القلیل، کیا اللہ وہ ذات شکور وہ ذات ہے جو چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب دیتے ہیں، بڑا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور خصوصاً گناہ کو چھوڑنے والا، کیونکہ اپنے خواہش کا خون کرتا ہے اللہ کے لیے، کوئی دیکھ نہیں رہا مگر یہ نظر کی حفاظت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی سن نہیں رہا لیکن زبان سے گالیاں نہیں دیتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے اور گانا نہیں گاتا ہے، تو یا کانوں سے گانا نہیں سنتا ہے، غیبت نہیں سنتا ہے، تو یہ جو ہے اللہ کے لیے اپنا دل توڑ رہا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے، آو فغاں چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. خدا اللہ مل جاتا ہے، جنت کیا چیز ہے، کروڑوں جنت کا خالق اللہ مل جاتا ہے. میرے دوستوں کاش کہ ہمیں اس سودے کی قدر ہو، اللہ ہم سب کو اس سودے کی قدر عطا فرمائے، اور اس زندگی کی فنائیت اور دنیا کی فنائیت کا احساس ہمیں دے، عقل سلیم ہمیں دے، قلب سلیم عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن سلیم عطا فرمائے کہ کیا چیز کو پانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیا راستہ ہے، اللہ راستے کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جانے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری صحبت سے خصوصاً اس اسمارٹ فون کی صحبت سے بچنے کی اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. ضرورت شدیدہ جس کی ہے معاش کے لیے وہ تو اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن باقی اس کے لیے بھی وہ اس میں مزید لگنا، فضول کام کرنا، یہ اس کے لیے مفید نہیں، بڑے نقصان اور بڑے خطرے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.